बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज।
بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا
अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। उस खुदा का नाम लेकर पढ़ो जिसने पैदा किया है, उसने इंसान को जमे हुए खून से पैदा किया है। पढ़ो और तुम्हारा परवरदिगार बड़ा करीम है जिसने कलम के ज़रिए तालीम दी है और इंसान को वो सब कुछ बता दिया है जो उसे नहीं मालूम था। बेशक इंसान सरकशी करता है कि अपने को बेनियाज ख्याल करता है। बेशक आपके रब की तरफ वापसी है। क्या तुमने उस शख्स को देखा है जो मना करता है बंदे खुदा को जब वो नमाज पढ़ता है? क्या तुमने देखा कि अगर वो बंदा हिदायत पर हो या तकवा का हुक्म दे तो रोकना कैसा है? क्या तुमने देखा कि अगर उस काफिर ने झुठलाया اور منہ پھیر لیا تو کیا تمہیں نہیں معلوم کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی اردو نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں طہٰ شمیم اور دیگر دوستوں کا سلام پہنچے۔ ابھی آپ سامعین سورہ علق کی آیت 1-14 تک کی تلاوت ان آیات کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے، قاری تھے کریم منصوری۔ اور سامعین اب اس وقت کی نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب سماعت فرما لیجیے۔ سب سے پہلے آپ سامعین پروگرام گرد و پیش سماعت فرمائیں گے، جس میں پہلے عالمی خبریں پیش کی جائیں گی اور عالمی خبروں کے بعد سیاسی مسائل پر گفتگو بھی پروگرام میں شامل رہے گی۔ پروگرام گرد و پیش کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سماعت فرمائیں گے، اور نعت کے بعد پروگرام یادوں کے جھروکے پیش کیا جائے گا۔ پروگرام یادوں کے جھروکے کے بعد ماہ محرم الحرام کی مناسبت سے ریڈیو تہران کا خصوصی سلسلہ وار پروگرام ذبح عظیم آپ سماعت فرمائیں گے، اور پروگرام ذبح عظیم کے بعد اخبارات کے جائزے پر مشتمل پروگرام آئینۂ صحافت پیش کیا جائے گا۔ اور پروگرام آئینۂ صحافت کے بعد ہماری نشریات کا آج کا آخری پروگرام آج کا ایران آپ سماعت فرمائیں گے۔ سامعین ہماری شام کی دوسری مجلس کی نشریات شارٹ وے میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9710 کلو ہرٹز اور میڈیم وے میں 765 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ اب آپ ہماری نشریات اپنے موبائل پر بھی سن سکتے ہیں۔ ہماری ریڈیو سروس کے تمام پروگرام لائیو نشر کیے جاتے ہیں اور سامعین کے لیے آرکائیو کی سہولت بھی موجود ہے۔ آپ انٹرنیٹ کے ذریعے ہماری موبائل اپلیکیشن کو کنیکٹ کریں اور جب جی چاہے تازہ ترین خبریں اور دوسرے معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں۔ سامعین اب سے کچھ لمحوں بعد ہم گرد و پیش کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ سماعت فرمائیے گرد و پیش۔ سامعین پروگرام گرد و پیش میں پہلے عالمی خبریں پیش کی جاتی ہیں، تو لیجیے سماعت فرمائیے ہمارے ساتھی ہاشم علی سے عالمی خبریں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے پیش خدمت ہے بعض اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے تہران میں دوسرے ملکوں کے سفیروں اور نمائندوں سے ملاقات میں ایٹمی معاہدے کی معطلی کا ذمہ دار امریکیوں کو قرار دیا ہے۔ ایرانی پارلیمنٹ مجلس شورا اسلامی نے جامع ایٹمی معاہدے کے تعلق سے نئی حکومت کی پالیسیوں کی بھرپور حمایت کا اعلان کیا ہے۔ پاکستان کے وزیراعظم عمران خان نے پاکستان کی پسماندگی کی وجہ قانون کی بالادستی کے فقدان کو قرار دیا ہے۔ طالبان نے نئی حکومت کی تشکیل تک کسی بھی شخص کے ملک سے باہر جانے پر پابندی عائد کر دی ہے۔ اور ہندوستانی سپریم کورٹ میں پیگاسس جاسوسی اسکینڈل کی سماعت 13 ستمبر تک کے لیے ملتوی کر دی گئی ہے۔ خبروں کے خلاصے کے بعد اب خبروں کی تفصیل۔ وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے تہران میں دوسرے ملکوں کے سفیروں اور نمائندوں سے ملاقات میں ایٹمی معاہدے کی معطلی کا ذمہ دار امریکیوں کو قرار دیا ہے۔ وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے پیر کی شام تہران میں دنیا بھر کے ملکوں کے سفیروں اور نمائندوں سے خطاب میں کہا کہ ایران ہر ایسی بات چیت کا خیر مقدم کرے گا جس سے ایرانی عوام کے مفادات اور حقوق کے حصول میں مدد ملے۔ انہوں نے کہا کہ ہم ایسے معقول اور متین مذاکرات پر یقین رکھتے ہیں جن سے ہمارے عوام کے حقوق حاصل ہوں۔ وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے کہا کہ ہم ایسے مذاکرات کو جن کا کوئی نتیجہ برآمد نہ ہو اور صرف وقت ضائع ہو مفید نہیں سمجھتے۔ انہوں نے افغانستان کے حالات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اس ملک میں سبھی اقوام و قبائل کی مشارکت سے وسیع البنیاد حکومت کی تشکیل کے لیے سبھی فریقوں سے رابطہ ضروری ہے۔ حسین امیر عبداللہیان نے افغانستان کے موجودہ حالات کو تشویشناک بتاتے ہوئے کہا کہ افغان عوام کے لیے انسان دوستانہ امداد کی ترسیل ہماری پہلی ترجیح ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ نے یورپ کے ساتھ تعلقات کے بارے میں کہا کہ تہران کی نئی حکومت کی خارجہ پالیسی میں یورپ کے ساتھ متوازن تعلقات مد نظر رکھے گئے ہیں۔ انہوں نے اسی کے ساتھ وضاحت کی کہ ایران کی نظر میں یورپ صرف برطانیہ، فرانس اور جرمنی پر مشتمل مثلث میں ہی منحصر نہیں ہے۔ ایرانی پارلیمنٹ مجلس شورا اسلامی نے جامع ایٹمی معاہدے کے تعلق سے نئی حکومت کی پالیسیوں کی بھرپور حمایت کا اعلان کیا ہے۔ ایرانی پارلیمنٹ مجلس شورا اسلامی کے سیکورٹی اور خارجہ امور کمیشن کے رکن عباس گل رو نے ایک انٹرویو میں نئی حکومت کی پالیسیوں اور اب تک کی کارکردگی کو قابل تعریف بتایا۔ انہوں نے کہا کہ صدر سید ابراہیم رئیسی نے ایٹمی مذاکرات کے تعلق سے معقول اور فعال سفارتکاری اختیار کی ہے اور وہ لا حاصل طویل مذاکرات کے مخالف ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ بھی اس حکمت عملی کو درست سمجھتی ہے اور اس کی حمایت کرتی ہے۔ ایرانی پارلیمنٹ کے سیکورٹی اور خارجہ امور کمیشن کے رکن عباس گلرو نے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران نے شروع سے ہی اپنی ذمہ داریوں پر عمل کیا ہے، لیکن فریق مقابل امریکہ نے معاہدے سے نکل کر کثیر الفریقی بین الاقوامی معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے۔ پاکستان کے وزیراعظم عمران خان نے پاکستان کی پسماندگی کی وجہ قانون کی بالادستی کے فقدان کو قرار دیا ہے۔ پاکستانی میڈیا رپورٹوں کے مطابق وزیراعظم عمران خان نے آج اسلام آباد میں ایک تقریب سے خطاب میں کہا کہ قانون کی بالادستی نہ ہونے کی وجہ سے ہم پیچھے رہ گئے۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان میں طاقتور طبقہ ہمیشہ قانون سے اوپر رہنا چاہتا ہے۔ عمران خان نے کہا کہ پاکستان کا المیہ یہ ہے کہ یہاں امیر اور غریب کے لیے الگ الگ قانون بن گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ملک کا کمزور طبقہ انصاف چاہتا ہے اور اس کے لیے قانون کی بالادستی ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ 1960 کی دہائی میں پاکستان آگے جا رہا تھا، لیکن پھر آہستہ آہستہ نیچے آنا شروع ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ قانون کی بالادستی نہ ہونے کی وجہ سے گزشتہ 30 برس کے دوران پاکستان تیزی کے ساتھ نیچے گیا ہے۔ عمران خان نے کہا کہ ان کی حکومت کی پہلی ترجیح سبھی شہریوں کو انصاف کی فراہمی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ان کی حکومت انصاف کی فراہمی میں عدالتوں کی بھرپور مدد کرے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ جس ملک میں انصاف ہوتا ہے وہاں سرمایہ کاری اور خوشحالی آتی ہے۔ تحریک طالبان پاکستان نے میڈیا اور صحافیوں کو خبردار کیا ہے کہ انہیں دہشت گرد کہنے سے گریز کیا جائے۔ پاکستانی ذرائع ابلاغ کے مطابق تحریک طالبان پاکستان کے ترجمان محمد خراسانی نے سوشل میڈیا پر اعلان کیا ہے کہ وہ تحریک کے بارے میں میڈیا کی کوریج پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بعض میڈیا رپورٹوں میں تحریک طالبان پاکستان کو دہشت گرد اور انتہا پسند گروہ کہا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستانی میڈیا اور صحافیوں کو خبردار کیا جاتا ہے کہ یہ روش ترک کر دیں ورنہ انہیں دشمن سمجھا جائے گا۔ واضح رہے کہ پاکستان میں تحریک طالبان کو اس وقت دہشت گرد قرار دیا گیا جب اس گروہ کے افراد نے اندرون ملک سلسلے وار حملوں میں عام شہریوں کو نشانہ بنانا شروع کر دیا۔ پاکستانی میڈیا ذرائع کے مطابق تحریک طالبان پاکستان مختلف عسکریت پسند گروہوں پر مشتمل ہے جو سن 2007 میں تشکیل دیا گیا اور پاکستان کی وفاقی حکومت نے سن 2008 میں اس کو کالعدم اور غیر قانونی گروہ قرار دے دیا۔ یہ خبریں آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ طالبان نے نئی حکومت کی تشکیل تک کسی بھی شخص کے ملک سے باہر جانے پر پابندی عائد کر دی ہے۔ طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے کہا ہے کہ ملک میں نئی حکومت کے اعلان سے پہلے کسی بھی شخص کو ملک سے باہر جانے کی اجازت نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ نئی حکومت قائم ہو جانے کے بعد لوگوں کو قانونی دستاویزات کے ساتھ بیرون ملک سفر کی اجازت ہوگی۔ اس سے پہلے امریکی ذرائع نے کہا تھا کہ امریکیوں اور ان کے ساتھ کام کرنے والے افراد کے حامل 4 طیارے شمالی افغانستان کے جلال الدین بلخی ایئرپورٹ سے پرواز کے لیے تیار تھے، تاہم طالبان نے انہیں اڑان بھرنے سے روک دیا۔ اگرچہ ابھی واضح نہیں ہے کہ طالبان حکومت کے قیام کا اعلان کس وجہ سے مؤخر ہے، تاہم بعض ذرائع نے اندرونی اختلافات اور جنگ پنجشیر کو اس کی اہم وجہ قرار دیا ہے۔ اس سے پہلے طالبان ذرائع نے کہا تھا کہ نئی حکومت کے قیام کا اعلان گزشتہ جمعے کو کر دیا جائے گا، تاہم عین وقت پر اسے مؤخر کر دیا گیا۔ 15 اگست کو طالبان کے کابل میں داخل ہونے کے بعد محمد اشرف غنی کی حکومت سقوط کر گئی تھی اور وہ ملک سے فرار ہو گئے تھے۔ طالبان کا دعویٰ ہے کہ وہ ملک میں وسیع البنیاد حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں۔ یورپی یونین نے افغانستان میں مغرب کی ناقص کارکردگی اور ناکامی کا اعتراف کرتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ طالبان کے تعلق سے یورپ کی پالیسی کا انحصار ان کے طرز عمل پر ہے۔ یورپی یونین کے خارجہ امور کے انچارج جوزف بوریل نے کہا ہے کہ افغانستان نے یورپی یونین کے نقائص کی نشاندہی کر دی ہے۔ انہوں نے اسی کے ساتھ یہ دعویٰ بھی کیا کہ ان نقائص کے باوجود افغانستان میں یورپی یونین کے اقدامات بقول ان کے مفید رہے ہیں۔ یورپی یونین کے خارجہ امور کے انچارج جوزف بوریل نے کہا کہ افغانستان پر طالبان کا قبضہ ہو جانے کے بعد اس ملک کا بحران ختم نہیں ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یورپی یونین کو اس بات کا تعین کرنا ہے کہ طالبان کے ساتھ اس کا رویہ کیسا ہونا چاہیے۔ جوزف بوریل نے دعویٰ کیا کہ افغانستان کو بحران سے نکالنے کے لیے طالبان گروہ کے ساتھ افہام و تفہیم کی پالیسی اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس افہام و تفہیم کا مطلب طالبان گروہ کو سرکاری طور پر تسلیم کر لینا نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ حالات میں افغانستان کے پڑوسی ملکوں کے ساتھ یورپی یونین کا رابطہ ضروری ہے۔ اس درمیان انسانی حقوق کی عالمی تنظیم ہیومن رائٹس واچ نے افغان پناہ گزینوں کے تعلق سے یورپی یونین کے رکن ملکوں کے طرز عمل کو سنگ دلانا اور غیر انسانی بتایا ہے۔ ہیومن رائٹس واچ نے اعلان کیا کہ اس وقت یورپی یونین کے ہر ملک کو افغان پناہ گزینوں کے تئیں اپنے مخاصمانہ طرز عمل کو تخریبی اقدامات سے تعبیر کرنا چاہیے۔ انسانی حقوق کی عالمی تنظیم ہیومن رائٹس واچ نے کہا ہے کہ یورپی یونین کو افغان پناہ گزینوں کے تعلق سے انسانی ہمدردی پر مبنی طرز عمل اختیار کرنا چاہیے۔ واضح رہے کہ گزشتہ ہفتے برسلز میں افغان مہاجرین کے بارے میں متحدہ موقف اختیار کرنے کے لیے یورپی یونین کے وزرائے داخلہ کی نشست کسی نتیجے کے بغیر ہی ختم ہو گئی تھی۔ ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر کی سابق وزیر اعلی محبوبہ مفتی نے کہا ہے کہ انہیں ایک بار پھر نظر بند کر دیا گیا ہے۔ سری نگر سے ہمارے نمائندے نے خبر دی ہے کہ سابق وزیر اعلی محبوبہ مفتی نے کہا ہے کہ نئی دہلی حکومت ایک طرف تو افغان عوام کے حقوق کے بارے میں فکر مندی کا اظہار کرتی ہے اور دوسری طرف کشمیریوں کے حقوق کو مسلسل نظر انداز کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت ہند نے کشمیریوں کو ان کے حقوق سے جان بوجھ کر محروم رکھا ہے۔ محبوبہ مفتی نے کہا کہ انہیں ایک بار پھر خانہ قید کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کشمیر میں حالات نارمل نہیں ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ان کی نظر بندی نے حکومت کے ان دعووں کی حقیقت برملا کر دی ہے کہ کشمیر میں حالات نارمل ہیں۔ ہندوستانی سپریم کورٹ میں پیگاسس جاسوسی اسکینڈل کی سماعت 13 ستمبر تک کے لیے ملتوی کر دی گئی ہے۔ ہندوستان کی سرکاری خبر رساں ایجنسی UNI کے مطابق عدالت عظمیٰ میں آج پیگاسس جاسوسی اسکینڈل کی عدالت کی نگرانی میں خصوصی تحقیقات کی اپیل پر سماعت ہوئی۔ رپورٹ کے مطابق چیف جسٹس NV رمن کی سربراہی میں 3 رکنی ڈویژن بینچ نے مرکزی حکومت کی جانب سے سالیسیٹر جنرل تشار مہتا کی درخواست پر سماعت 13 ستمبر تک ملتوی کر دی ہے۔ بتایا گیا ہے کہ آج کی سماعت کے دوران سالیسیٹر جنرل تشار مہتا نے کہا کہ انہیں اضافی حلف نامے کے لیے کچھ اور وقت درکار ہے، کیونکہ وہ اپنی مصروفیات کی وجہ سے متعلقہ افسران سے نہیں مل سکے ہیں۔ ایران کی اربعین کمیٹی کے سربراہ نے کہا ہے کہ اس سال موقب لگانے والی کمیٹیوں کے ارکان عراق جائیں گے۔ اربعین کمیٹی کے سربراہ حسین ذوالفقاری نے بتایا کہ اس سال چہلم امام حسین علیہ السلام میں شرکت کے لیے 30,000 ایرانی شہریوں کا کوٹا مقرر ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہر سال عراق میں موقب لگانے والے افراد کو اس سال بھی عراق روانہ کیا جائے گا۔ حسین ذوالفقاری نے کہا کہ عراق کی حکومت ویزا مفت فراہم کرے گی اور ہر زائر کو 72 گھنٹے پہلے PCR ٹیسٹ کرانا ہوگا اور منفی ٹیسٹ کی صورت میں اسے جانے کی اجازت ہوگی۔ ایران کی اربعین کمیٹی کے سربراہ نے کہا کہ تمام موقفداروں کو اربعین کمیٹی کی وساطت سے ویزے جاری کیے جائیں گے۔ صہیونی حکومت کے جنگی طیاروں نے غزہ پٹی کو حملوں کا نشانہ بنایا ہے۔ فلسطینی ذرائع نے بتایا کہ صہیونی جنگی طیاروں نے جنوبی غزہ کے علاقے خان یونس میں کئی مقامات پر آج صبح بمباری کی ہے۔ اسرائیل کی وحشیانہ بمباری میں متعدد رہائشی مکانات تباہ ہو گئے ہیں۔ تاحال ممکنہ جانی نقصان کے بارے میں کوئی رپورٹ موصول نہیں ہوئی ہے۔ صہیونی حکومت نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے یہ حملہ غزہ سے صہیونی بستیوں کی جانب چھوڑے جانے والے آتشی غباروں کے جواب میں کیا ہے۔ اسرائیل نے پچھلے چند مہینے کے دوران بارہا غزہ کے مختلف علاقوں پر بمباری اور گولہ باری کی ہے۔ صہیونی حکومت کے وحشیانہ حملوں میں ہزاروں فلسطینی شہری شہید اور زخمی ہو چکے ہیں۔ یمنی عوام نے سوشل میڈیا پر سعودی امریکی اتحاد کے خلاف یمنی فوج اور عوامی رضاکار فورس کی حالیہ کامیابیوں کا جشن منایا ہے۔ یمنی صارفین نے ٹویٹ ٹرینڈ کے ذریعے کہا ہے کہ فوج اور عوامی رضاکار فورس کا حالیہ آپریشن ایک بڑی کامیابی ہے اور سعودی حکومت کو اس کی اوقات یاد دلانے کے لیے یہ ایک ضروری کارروائی تھی۔ یمنی تجزیہ نگاروں نے اپنے ٹویٹ میں حالیہ فوجی آپریشن کو ملک کی مسلح افواج کے لیے ناگزیر قرار دیا ہے۔ ان لوگوں کا کہنا ہے کہ یمنی فوج اور عوامی رضاکار فورس نے دراصل عوام کا مطالبہ پورا کیا ہے۔ تجزیہ نگاروں کا کہنا ہے کہ جارحے سعودی اتحاد کی بمباری اور گولہ باری میں بے گناہ بچوں اور عام شہریوں کا قتل عام انسانیت کے خلاف جرم ہے، جبکہ یمنی عوام اپنے دفاع کی قومی ذمہ داری پر عمل کر رہے ہیں۔ مبصرین کا خیال ہے کہ آرامکو پر حملہ دراصل امریکی مفادات پر حملے کے مترادف ہے۔ ان حلقوں کا کہنا ہے کہ یہ امریکہ ہے جو جنگ یمن کی کمان کر رہا ہے اور اس ملک کا محاصرہ کیے ہوئے ہے۔ اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔
عزیز سامعین، ابھی آپ پروگرام گرد و پیش میں عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے۔ اور سامعین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم پروگرام گرد و پیش میں عالمی خبروں کے بعد سیاسی مسائل پر گفتگو کرتے ہیں، تو اس حوالے سے آج بھی اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھی اور عالمی امور کے ماہر ڈاکٹر راشد نقوی صاحب اس وقت اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ ہم سے عراق کے حوالے سے سوال کریں کہ عراق میں داعش کی سرگرمیوں میں ایک بار پھر اضافہ ہو گیا ہے، تو اس کی کیا وجوہات ہیں اور اس کے عراقی صورتحال پر کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ دیکھیں، داعش کی جو تشکیل ہے اس میں تو اب کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ دنیا بھر کے تجزیہ نگاروں نے، چاہے وہ یورپ کے ہوں، مغرب، امریکہ، مشرق، پاکستان، انڈیا، جو بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہر جگہ پہ اب تو یہ بات زبان زد خاص و عام ہے کہ داعش کو خاص مقاصد کے لیے امریکہ نے خود بنایا تھا۔ لہذا جب اس دہشت گرد کی تشکیل میں امریکہ کا ہاتھ ہے تو اس میں اب دوسری رائے نہیں رہتی کہ اس کو جب بھی استعمال کیا جائے گا تو ایک ہتھیار کے طور پہ یہی سامراجی طاقتیں اس کو استعمال کریں گی. اب کسی جگہ پہ ان کی فعالیت کو بڑھا دیا جاتا ہے, کہیں پہ کم کر دیا جاتا ہے. تو اس تناظر میں اگر ہم عراق کی صورتحال کو دیکھیں کہ اس وقت عراق میں کیا ایسی تبدیلی آئی ہے کہ جس کی وجہ سے داعش کو ایک دفعہ پھر مضبوط کیا جا رہا ہے. دیکھیں, داعش کو جب شام اور عراق کے اندر داعش نے اپنے پاؤں پھیلائے اور جس انداز سے شام کے اندر اس نے مسلسل کامیابیاں حاصل کیں اور اس کے بعد عراق کے اندر مسلسل وہ حتیٰ بغداد کے قریب پہنچ گئے, تو اس وقت خود عراق کے مرجع تقلید آیت اللہ سید علی سیستانی نے فتویٰ دیا جس کی بنیاد پہ ایک رضاکار ادارہ بنا الحشد الشعبی, اور ادھر سے اسلامی جمہوری ایران سے بھی انہوں نے مشورہ کیا, یہاں سے بھی ان کو فوجی مشورہ دی اور اس بنیاد پہ ایک سپورٹ ملی, اور اس میں یقین قدس بریگیڈ کے شہید حاج قاسم سلیمانی کا نام خصوصی طور پہ لیا جا سکتا ہے. ساتھ ابو مہدی مہندس جو الحشد الشعبی کے مین کمانڈروں میں سے تھے. تو عراق میں بھی لانے کا بنیادی مقصد یہی تھا کہ عراق کو ایک ایسی صورتحال میں مبتلا کر دیا جائے کہ عراق کے اندر سٹیبلٹی نہ آ سکے, ایک استحکام نہ آ سکے. اوور آل آپ دیکھیں کہ امریکہ کا اور صہیونی لابی کا ایک بڑا پرانا ایجنڈا ہے کہ جو مشرق وسطی کے بڑے ممالک ہیں کہ جن کو کسی حوالے سے اسرائیل کے لیے خطرہ جو ثابت ہو سکتے ہیں, ان کے بارے میں امریکہ کا یہ پلان ہے کہ ان کو مزید ان کی تقسیم در تقسیم ہو جائے. اور تقسیم در تقسیم کے لیے پھر مختلف ٹیکنیکس استعمال کی جاتی ہیں, کہیں پہ مذہبی کارڈ استعمال کیا جاتا ہے, کہیں پہ قومیت کا کارڈ استعمال کیا جاتا ہے, کہیں پہ زبان کا کارڈ استعمال کیا جاتا ہے. لیکن ان دو ممالک میں جو جغرافیائی پوزیشن ہے یا جو مسالک کی پوزیشن ہے یا اقوام کی پوزیشن ہے, اس کے اندر مذہب کا رول زیادہ ہے, اور اگر مذہب کا کارڈ استعمال کیا جائے تو ان ممالک کو تقسیم در تقسیم کیا جا سکتا ہے. تو داعش کا ایک ہدف یہ تھا کہ شام کے اندر داعش کو لایا جائے, بشار اسد کو اقتدار سے محروم کیا جائے, کیونکہ بشار اسد ایک بڑی رکاوٹ ہے اسرائیل کے راستے میں. جتنی مقاومت کی تنظیمیں وہ دمشق کو اپنا مرکز سمجھتی تھیں, وہاں پہ ان کے دفاتر تھے, تو بشار اسد کو تو اس لیے کمزور کیا گیا. اور اسی طرح عراق کے اندر جب تبدیلی آئی صدام کے بعد, اور وہاں پہ جمہوری تبدیلی کے بعد عادل عبد المہدی جیسے اور اسی طرح کے دوسرے جمہوری تبدیلیوں کے بعد جو افراد آئے, تو وہ بھی امریکہ کو سوٹ نہیں کر رہے تھے. لہذا انہوں نے عراق کے اندر بھی وہی چال چلی کہ جو انہوں نے شام کے اندر, کہ عراق کو بھی مذہبی بنیادوں پہ تقسیم کر دیا جائے. وہاں پہ بھی انہوں نے سنی شیعہ مسئلہ کھڑا کرنے کے لیے انہوں نے داعش کو استعمال کیا, اور داعش کو لے کے آئے, پھر موصل کو آزاد کیا. موصل آزاد سے مراد یعنی وہاں پہ قبضہ کیا, موصل کا ان کو ہیڈ کوارٹر بنایا, اور اس کے ذریعے سے انہوں نے پورے عراق کے اندر ایک دوہری تقسیم شروع کی کہ شمال جو ہے وہ اہل تسنن کا ہو جائے اور جنوبی علاقہ جو ہے وہ تشیع کے پاس رہے. تو اس طرح داعش کو تو ان مقاصد کے لیے لایا گیا تھا, اور داعش کا جو بڑا ہدف بھی یہی تھا کہ جو ایک جنگی نوعیت کا تھا, اور ایک نظریاتی نوعیت کا جو اس کا ہدف تھا وہ یہ تھا کہ ایک اسلام کا ایک ایسا چہرہ پیش کر دیا جائے یورپ کے اندر, کہ جو یورپ کے اندر ایک مقبولیت بڑھ رہی تھی اسلام کی, لوگ اس سے خوف زدہ ہو جائیں گے, اگر یہ اسلام ہے تو ہم نے اسلام کو قبول نہیں کرنا اور ہم اس کے قریب نہیں جائیں گے. اب عراق کے اندر صورتحال بھی اسی طرح کی ہے کہ اس وقت عراق کے اندر ایک سب سے بڑا عوامی دباؤ یہ ہے کہ امریکہ کا انخلا ہونا چاہیے. اب امریکہ چونکہ وہاں پہ دہشت گردی کے مقابلے کے نام پہ معروف ہے, تو وہ جب داعش زیادہ ہوگی تو ایک عالمی سطح پہ یہ جسے کہتے ہیں مطالبہ شروع ہو جائے گا کہ کسی نہ کسی طریقے سے امریکہ رہے اور اس داعش کو کنٹرول کرے تاکہ داعش مزید نہ پھیل سکے. جبکہ حقیقت اس کے برعکس ہے کہ جہاں پہ امریکہ ہوتا ہے وہاں پہ داعش مضبوط ہوتی ہے نہ کہ کمزور. لیکن دنیا بھر میں نعرہ یہی ہے امریکہ کے کہ ہم دہشت گردی کے مقابلے میں. دوسرا یہ ہے کہ اس وقت اربعین کی آمد آمد ہے, ایک بہت بڑا ایونٹ ہوتا ہے اور اس پہ پوری دنیا کی نظریں ہوتی ہیں. تو داعش کو اس لیے بھی استعمال کیا جا رہا ہے کہ وہاں پہ کچھ دھماکے ہو جائیں, کچھ اس طرح کی چیزیں کر دیں, کچھ ایسے دہشت گردانہ کاروائیاں ہو جائیں کہ ایک خوف پیدا ہو جائے اور لوگ جو ہیں وہ اربعین میں شرکت نہ کر سکیں عراق کے اندر. تیسرا یہ ہے کہ 10 اکتوبر کو وہاں پہ انتخابات بھی ہو رہے ہیں, جو عراق کے انتخابات ہیں. ان انتخابات کے لیے بھی داعش کو ایک ٹول کے طور پہ کچھ قوتیں استعمال کرنا چاہ رہی ہیں. اور اس کی دو وجوہات ہیں, اول تو یہ ہے کہ اس الیکشن کو خراب کیا جائے, کہ ایسی صورتحال بنائی جائے کہ وہ الیکشن اول تو نہ ہو سکے, اگر فرض کریں ہو تو ان قوتوں کے فائدے میں یہ کاروائیاں جائیں کہ جو اس وقت امریکی انخلا کے مخالف ہیں اور وہ امریکہ کی حمایت کریں گے اور اس بنیاد پہ اپنا جو ہے وہ آئندہ کے اقتدار کی طرف آگے بڑھ سکتے ہیں. اور اس میں خود مصطفیٰ کاظمی کا نام آ رہا ہے کہ مصطفیٰ کاظمی بھی چاہتا ہے کہ امریکہ جو ہے وہ موجود رہے عراق کے اندر, لہٰذا وہ اس طرح کی کاروائیاں جب بڑھیں گی تو مطالبہ بڑھے گا کہ امریکہ کو بھی انخلا نہیں کرنا چاہیے, دہشت گردی کا مقابلہ کرنا چاہیے. اور بھی اس کے علاقائی عنوان سے بہت سارے مقاصد ہیں کہ جو اس وقت داعش کے ذریعے سے بعض عرب ممالک حاصل کرنا چاہ رہے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ عراق کے اندر جو حشد و شعبی ہے یا حکومت ہے, علماء ہیں, مختلف طبقات ہیں, سیاسی جماعتیں ہیں, وہ کس انداز سے داعش کے اس موجودہ جو ایک دم جو اس کے اندر ایک تیزی اور تحرک اور سرگرمیاں ہوئی, اس کو کس انداز سے کنٹرول کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں.
جی راشد ذکر صاحب, آپ کے بہت بہت شکر گزار ہیں. اور سامنے اسی کے ساتھ ہی پروگرام گرد و پیش یہیں پر ختم ہوتا ہے. ابھی آپ سامعین پروگرام گرد و پیش سماعت فرما رہے تھے, اور اب پیش خدمت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
شہر مدینہ, شہر مدینہ, زینت عالم, دید کی پیاسی دنیا ساری, شہر مدینہ, شہر مدینہ, زینت عالم, دید کی پیاسی دنیا ساری, شہر مدینہ, شہر مدینہ. جاگ اٹھی تیری سوئی قسمت, ہو گئی دور تیری ہر زحمت, ہو گئی دور تیری ہر زحمت, تجھ پہ ہوئی جب رحمت باری, پیاسی دنیا ساری, شہر مدینہ, شہر مدینہ, زینت عالم, دید کی پیاسی دنیا ساری, شہر مدینہ, شہر مدینہ. نام تھا تو نے یثرب پایا, شہر نبی کا پھر کہلایا, شہر نبی کا پھر کہلایا, آئی محمد کی جو سواری, دید کی پیاسی دنیا ساری, شہر مدینہ, شہر مدینہ, زینت عالم, دید کی پیاسی دنیا ساری, شہر مدینہ.
مدینہ شہر مدینہ تجھ کو ملی جو نبی کی نسبت بڑھ گئی تیری عزت و عظمت بڑھ گئی تیری عزت و عظمت تجھ پہ جان ہر ایک نے واری دید کی پیاسی دنیا ساری شہر مدینہ شہر مدینہ زینت عالم دید کی پیاسی دنیا ساری شہر مدینہ شہر مدینہ تیرا تقدس تیرا رتبہ رحمت عالم کا ہے صدقہ رحمت عالم کا ہے صدقہ تجھ پہ فدا ہے نوری ناری دید کی پیاسی دنیا ساری شہر مدینہ شہر مدینہ آئے تجھ میں جب سے محمد تیری زمین پر ہر سو بے حد تیری بے حد رحمت کے چشمے ہیں جاری دید کی پیاسی دنیا ساری شہر مدینہ شہر مدینہ ہر ایک دل میں
ابھی آپ سامعین نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے. یہ نشریات آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں اور سامعین اب پیش خدمت ہے تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے. عزیز سامعین اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں. طہٰ شمیم کا سلام قبول کیجیے. سامعین آج کا پروگرام ماضی میں 16 شہریور 29 محرم الحرام اور 7 ستمبر کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے. انتیس محرم الحرام 903 ہجری قمری کو مشہور مورخ محمد ہروی ہرات میں انتقال کر گئے. وہ افغانستان کے شمالی شہر بلخ میں پیدا ہوئے تھے لیکن اپنی عمر کا زیادہ تر حصہ انہوں نے ہرات میں گزارا. محمد ہروی اپنی صلاحیتوں کی وجہ سے دانشمند گورکانی وزیر امیر علی شیرنوائی کے مقرب رہے. امیر علی شیرنوائی علماء اور دانشوروں کا زیادہ احترام کرتے تھے. محمد ہروی کی مشہور تصنیف روضۃ الصفا ہے. اس کتاب میں ابتدائی خلقت سے لے کر مصنف کے دور تک کی تاریخ قلم بند کی گئی ہے. سات ستمبر سن 1610 عیسوی کو بر صغیر کے معروف عالم دین شہید سالس علامہ نور اللہ شستری شہید ہوئے. آپ 1549 میں ایران کے شہر شوستر میں پیدا ہوئے تھے. علامہ شستری 1584 میں ہندوستان گئے اور مغلیہ سلطنت کے دارالحکومت آگرہ میں قیام کیا. مغل شہنشاہ اکبر اعظم نے آپ کو قاضی کا عہدہ تفویض کیا، وہ عہد جہانگیری میں قاضی عسکر یعنی فوج کے قاضی مقرر ہوئے۔ جہانگیر کے دور میں ہی علامہ شستری کے مخالفین نے مغل بادشاہ سے قربت حاصل کر کے آپ کے خلاف اس حد تک ورغلایا کہ بالآخر بادشاہ نے 7 ستمبر 1610 کو آپ کو شہید کروا دیا۔ آگرہ میں شہید سالس کا مزار آج بھی مرجع خلائق ہے اور دور و نزدیک سے لوگ مزار کی زیارت کے لیے آتے ہیں۔ آپ کی تالیفات میں مصائب النواسب اور احقاق الحق کے علاوہ مجالس المومنین کا نام بھی قابل ذکر ہے۔ سات ستمبر سن 1822 عیسوی کو برازیل نے پرتگال سے آزادی حاصل کی۔ 19ویں صدی کے اوائل میں برازیل لاطینی امریکہ کا واحد پرامن ملک تھا، لیکن یورپی ملکوں میں جملہ پرتگال پر نیپولین بوناپارٹ کے قبضے کے بعد پرتگال کے بادشاہ اپنے اہل خاندان کے ساتھ فرار اختیار کر کے برازیل آ گیا۔ اسی وجہ سے برازیل کے حالات بھی بدامنی کا شکار ہو گئے۔ نیپولین کی شکست کے بعد پرتگال کا بادشاہ پرتگال واپس آ گیا، لیکن اس کا بیٹا وائس رائے کی حیثیت سے برازیل میں ہی رہا۔ اس نے 14 سال کے بعد ستمبر 1822 عیسوی کو پرتگال سے برازیل کی وابستگی ختم کر کے آزادی کا اعلان کر دیا اور خود پیڈرو اول کے نام سے ملک کا سلطان بن گیا۔ سولہ شہری ور 1357 ہجری شمسی کو ایرانی علماء کی دعوت پر تہران کے 20 لاکھ انقلابی عوام نے تہران کے شہیاد اسکوائر پر حکومت کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا۔ اسی روز شہیاد اسکوائر کا نام بدل کر آزادی اسکوائر رکھا گیا۔ اس احتجاجی مظاہرے کی قیادت آیت اللہ طالقانی کر رہے تھے۔ طاغوتی حکومت کے اہلکاروں نے آیت اللہ طالقانی کی توہین کرنے کی کوشش کی، لیکن مظاہرین نے انہیں ایسا کرنے سے روک دیا۔ آزادی اسکوائر پر ایک قرارداد پڑھ کر سنائی گئی، جسے حاضرین نے پرزور تائید کر کے منظور کر لیا۔ اس قرارداد میں ملک کی آزادی و خود مختاری، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں اسلامی حکومت کے قیام اور خفیہ پولیس ساواک اور شاہی نظام حکومت کے خاتمے کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ سولہ شہری ور سن 1363 ہجری شمسی کو عصر حاضر کے ایک اہم ایرانی عالم دین آیت اللہ مرزا محمد باقر آشتیانی نے وفات پائی۔ وہ سن 1284 ہجری شمسی میں تہران میں پیدا ہوئے۔ آیت اللہ میر محمد باقر آشتیانی ابتدائی تعلیم کے بعد اعلیٰ تعلیم کے لیے عراق کے حوضۂ علمیہ نجف اشرف چلے گئے اور اس زمانے کے ممتاز اساتذہ سے قصب فیض کیا۔ آیت اللہ باقر آشتیانی اجتہاد کے درجے پر فائز ہونے کے بعد تہران واپس آ گئے اور دینی طلبہ کی تعلیم و تربیت میں مشغول ہو گئے۔ سولہ شہری ور 1392 ہجری شمسی کو ممتاز ایرانی فقیہ آیت اللہ سید حسن طاہری خرم آبادی نے وفات پائی۔ وہ خرداد سن 1317 ہجری شمسی میں ایران کے ایک وسطی شہر خرم آباد میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد گرامی الحاج سید حیدر طاہری خرم آبادی آیت اللہ شیخ عبد الکریم حیری یزدی کے ممتاز شاگردوں اور حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے قریبی دوستوں میں سے تھے۔ آیت اللہ حسن طاہری ابتدائی تعلیم کے بعد قم چلے گئے اور وہاں حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ سے قصب فیض کیا۔ آپ کو پہلوی حکومت کے خلاف برسوں کی مزاحمت کے دوران بارہا شاہ کی خفیہ پولیس ساواک نے گرفتار اور جلا وطن کیا۔ انقلاب سے پہلے آپ کی سیاسی فعالیت محدود نہیں تھی، اور انقلاب کی کامیابی کے بعد بھی آپ نے مختلف اہم ذمہ داریاں سنبھالیں، جن میں حج کے امور اور پاسداران انقلاب اسلامی میں حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی نمائندگی، پاکستان میں حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی نمائندگی مجلس خبرگان یا فقہا کی کونسل اور اس کی پریزائڈنگ کمیٹی کی رکنیت شامل ہے۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے۔ ابھی آپ سامعین پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے۔ نشریات آپ ریڈیو تہران سے سن رہے ہیں، اور سامعین اب اس مرحلے میں سماعت فرمائیے ماہ محرم الحرام کی مناسبت سے ریڈیو تہران کا خصوصی پروگرام ذبح عظیم۔
استاد وطن دست علمدار حسین، استاد وطن دست علمدار حسین، اے علمدار حسین، اے علمدار حسین، اے علمدار حسین، اے علمدار
عزیز سامعین، پروگرام ذبح عظیم کی ایک اور کڑی کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، امید ہے کہ یہ پروگرام بھی آپ کے لیے مفید واقع ہوگا۔
آئیں جو لے کے گود میں شبیر کو بطول، بچے کو دیکھا خوشی ہوئے پھر رو دیے رسول، زہرا نے پوچھا آپ ہوئے کس لیے ملول، بولے رسول مجھے پہ وحی کا ہوا نزول، زہرا سنو میں خوش ہوا یہ دی بچائے گا، روتا ہوں تنہا دشت میں یہ مارا جائے گا، زہرا تڑاپ کے بولی کے بابا یہ کیا کہا، کیوں قتل ہوگا دشت میں تنہا یہ میں لقا، بولے رسول کو ہوگا بجوز خدا، ایک قوم ایسی خلق کرے گی تیری دعا۔
سمین، اہل حرم میں بیبیوں اور بچوں کو بے کجا و اونٹوں اور گھوڑوں پر سوار کیا گیا تھا، اور یہ کام ظالموں نے اس لیے کیا تھا کہ آل محمد کی تشہیر کی جائے اور ان کو در بدر پھرایا جائے۔ یہ قافلہ جہاں سے بھی گزرتا تھا ان کو ملائین خارجی کہہ کر متعارف کراتے تھے۔ آل محمد کو کوفے سے شام تک جو مصیبتیں برداشت کرنی پڑیں ان کا تصور بھی انسان نہیں کر سکتا۔ کون سی ایسی مصیبت تھی جو اہل حرم کو برداشت نہیں کرنی پڑی؟ روایات میں وارد ہوا ہے کہ بعض قیدی بے پناہ سختیوں اور مصیبتوں کے سبب جان سے ہاتھ دھو بیٹھے اور جام شہادت نوش کیا۔ قافلہ عاشورا کے قیدیوں میں سے ایک کہ جو راستے ہی میں اپنی جان کھو بیٹھی، سیدہ شریفہ سے معروف امام حسن علیہ السلام کی بیٹی تھیں۔ بعض مقاتل میں لکھا ہے کہ یہ عظیم خاتون اپنے شوہر حضرت امام سجاد علیہ السلام اور اپنے فرزند حضرت امام باقر علیہ السلام کے ہمراہ کربلا میں موجود تھیں اور اسیروں کے قافلے میں شامل تھیں اور تمام مصیبتوں میں اہل بیت کے دیگر افراد کے ساتھ مصیبتوں میں شریک تھیں۔ سیدہ شریفہ اہل بیت کی ایک ایسی خاتون ہیں کہ جن کا نام شجر نامے کے حساب سے فاطمہ ہے، اور آپ حضرت امام حسن علیہ السلام کی بلا فصل بیٹی ہیں۔ وہ ایک عظیم فاضلہ، عفیف اور باتقویٰ خاتون تھیں، اور آپ کی کنیت ام عبداللہ تھی۔ آپ امام کی بیٹی، امام کی زوجہ اور امام کی ماں تھیں، کہ جو خود ایک بہت بڑی فضیلت و کمال ہے۔ حضرت امام صادق علیہ السلام نے اس پاک دامن خاتون کے بارے میں فرمایا ہے، میری دادی فاطمہ بنت الحسن صدیقہ تھیں، یعنی نہ صرف آپ سے صداقت کے سوا کچھ نہیں سنا گیا بلکہ آپ کا قلب بھی یقین اور تقوی الہی سے سرشار تھا۔ روایتوں میں آیا ہے کہ یہ عظیم خاتون ابن زیاد کے سپاہیوں کی ایزاؤں کے سبب بیماری میں مبتلا ہو گئیں اور راستے میں اونٹ کی پشت سے زمین پر گر گئیں۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا اور ام کلثوم نے فوراً خود کو آپ تک پہنچایا، لیکن آپ کی روح قفس انصری سے پرواز کر چکی تھی۔ سیدہ شریفہ کو انہی نخلستانوں میں دفن کر دیا گیا، اور اس وقت آپ کا حرم مطہر شہر کربلا سے 30 کلومیٹر اور شہر حلہ سے 9 کلومیٹر دور واقع ہے، اور زائرین کے شفا خانے میں تبدیل ہو گیا ہے۔ سیدہ شریفہ سلام اللہ علیہا عراق کے عوام کے درمیان خاص مقام و منزلت کی حامل ہیں، اور ایک دن بھی ان کی بارگاہ زائرین کے اجتماع سے خالی نہیں رہتی۔ کہتے ہیں کہ اس بی بی نے، کیونکہ کربلا سے اسیری کے دوران سخت مصیبتیں برداشت کی تھیں، اس لیے اب کوئی بھی بیمار اور لاچار و مجبور جو ان کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، پیش پروردگار حاصل آبرو اور منزلت کے باعث بہت سے بیماروں کو فوراً شفا دیتی ہیں۔ امام حسن علیہ السلام کی بیٹی سیدہ شریفہ کا روضہ، کہ جو طبیب اہل بیت کے نام سے معروف ہیں، ہر دن شیعہ اور سنی زائرین سے مملو ہوتا ہے۔ بہت سے عراقی عوام کا عقیدہ ہے کہ جو بھی سیدہ شریفہ کی زیارت سے مشرف ہوتا ہے، وہ خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹتا، اور اس کی حاجت ضرور روا ہوتی ہے، کیونکہ سیدہ شریفہ سلام اللہ علیہا اپنے پدر بزرگوار کی طرح صاحب کرامت ہیں۔ واقعہ کربلا نے انسانیت کو سرخ رو کرنے کے ساتھ ساتھ اسلامی اقدار کو حیات نو بخشی ہے۔ اس عظیم اور بے مثال جنگ میں، جہاں پر مولا امام حسین علیہ السلام کے باوفا بہادر فرزندوں اور اصحاب کے بے نظیر کردار موجود ہیں، وہیں پر خواتین کی بے مثل قربانیوں سے انکار ناممکن ہے، جس کو انسانیت کی تاریخ نے ہمیشہ سنہری حروف میں لکھا ہے۔ ان مثالی خواتین نے باطل کے مقابل اپنے معصوم بچوں کو بھوک و پیاس کی شدت سے بلکتا ہوا دیکھنا گوارا کیا، لیکن دین اسلام کی کشتی کو ڈوبنے نہیں دیا۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس سے انکار ممکن نہیں ہے کہ مقصد واقعہ کربلا کو اپنی منزل مقصود تک پہنچانے میں خواتین کربلا کے کئی بے نظیر اور لاسانی کردار ہیں۔ یہاں پر یہ جملہ کہا جائے تو مبالغہ نہیں ہوگا کہ واقعہ کربلا میں اگر یہ عظیم خواتین نہ ہوتیں تو حضرت امام حسین علیہ السلام کا مقصد قربانی ادھورا ہی رہ جاتا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت سید الشہداء علیہ السلام نے بہت سے اصحاب کبار رضی اللہ عنہم کے مشورے کے خلاف اپنے ہمراہ اسلامی معاشرے کے لیے نمونہ خواتین کو میدان کربلا میں لائے تھے۔ کربلا کی ان بہادر خواتین نے اپنے عمل سے ثابت کر دکھایا کہ نواس رسول حضرت امام حسین علیہ السلام کربلا میں خواتین کو بے مقصد نہیں لائے تھے۔ کربلا کا واقعہ صرف عراق کی سرزمین کربلا میں ہونے والا ایک واقعہ نہیں ہے، بلکہ کربلا ایک تحریک، ایک حقیقت، ایک مشن اور ایک مقصد کا نام ہے، کیونکہ خامس آل ابا علیہ السلام کی اس عظیم تحریک کا آغاز 28 رجب سن 60 ہجری سے ہوا تھا اور یہ تحریک محرم الحرام میں عصر عاشورا کے ساتھ ختم نہیں ہوئی، بلکہ ام المصائب ثانیہ زہرا، جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا اور بیمار کربلا سید الساجدین زین العابدین علیہ السلام کی سربراہی میں کوفے اور شام کے فاسق و جابر اور ظالم حکمرانوں کے درباروں تک پہنچنے کے ساتھ ساتھ اس انقلاب کی صدا پورے شرق و غرب اور عرب و عجم میں بھی سنائی دی۔
شمر سے بولی بالی سکینہ، سر نہ دوں گی میں اپنے بدر کا، میرے جینے کا ہے یہ سہارا، سر نہ دوں گی میں اپنے بدر کا۔ اپنے اشکوں سے دھوں گی چہرہ، سر نہ دوں گی میں اپنے بدر کا۔
اہل حرم کی اسیری کے دوران خواتین اور بچوں کا کردار بہت اہم تھا۔ کربلا کی شیر دل خواتین نے شدت مصائب میں گرفتار ہو کر بھی اپنے کردار و عمل سے ثابت کر دکھایا کہ آزادی و ضمیر انسانی کے سرخیل امام حسین علیہ السلام کربلا میں خواتین کو بے مقصد نہیں لائے تھے۔ فاتح کوفہ و شام خاتون کربلا جناب زینب سلام اللہ علیہا کے بے مثل کردار اور قربانیوں سے تاریخ کربلا کا ہر ورق منور نظر آتا ہے۔ آپ نے اپنے جگر پاروں اون و محمد کو نانا کے دین پر یہ کہہ کر قربان کر دیا کہ اگر تم نے نصرت امام میں اپنی قربانیاں پیش نہیں کیں تو تمہیں دودھ نہیں بخشوں گی۔ حق اور فرض شناسی کی راہ میں دنیا کی ماؤں کے لیے یہ جذبہ در سے تقلید ہے۔ اسی طرح امام حسین علیہ السلام کی شریک حیات جناب ام لیلہ اور جناب ام رباب کے بے مثل کردار آزادی ضمیر کے متوالوں کو آج بھی متاثر کیے بغیر نہیں رہتے۔ زوجہ حضرت عباس علیہ السلام کہ جنہوں نے اپنے بچوں اور اپنے سہاگ کو راہ خدا میں قربان کر دیا، کیا فراموش کر دینے کے قابل ہے؟ کربلا کی خواتین کے بے مثل کرداروں کے درمیان کمسن بچی سکینہ کا کردار بھی اہل دل کے قلوب کو گرمائے بغیر نہیں رہتا۔ سکینہ جو امام حسین مظلوم کی سب سے کمسن بیٹی تھیں، واقعہ کربلا سے لے کر شام تک مصائب کے پہاڑ برداشت کرتی رہیں، لیکن کوئی تاریخ یہ نہیں بتاتی کہ اس کمسن بچی نے مصائب اور پیاس کی شدت سے تنگ آ کر یہ سوال کیا ہو کہ بابا یزید کی بیعت کیوں نہیں کر لیتے۔ دنیا کی کوئی تاریخ یہ بھی نہیں بتاتی ہے کہ کسی ماں نے اپنے شیرخوار بچے کو میدان جنگ کے لیے رخصت کیا ہو۔ کربلا کی جنگ میں ایسا بھی ہوا کہ ام رباب نے اپنے 6 مہینے کے معصوم علی اصغر کا نذرانہ بھی پیش کیا۔ کربلا کی با عزم خواتین نے واقعہ کربلا کے بعد آنے والے روح فرسا مصائب کو برداشت کرنا گوارا کیا۔ انہوں نے اسیریے زندان شام اور کوفے کے بازاروں میں تشہیر ہونا تو گوارا کیا، لیکن انہیں یہ منظور نہیں تھا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کے اصولوں کا سودا کسی ظالم و فاسق کے ہاتھوں ہو جائے۔ میدان کربلا میں یزیدی ظلم کے خلاف نہ صرف خاندان رسالت کے اہل حرم نے قربانیاں پیش کیں، بلکہ اس گھرانے کی کنیزوں اور حسین کے انصار کی خواتین نے بھی اپنے ایثار و قربانی کے جوہر دکھائے۔ چنانچہ زوجہ حبیب ابن مظاہر کا کردار بھی حق متلاشیوں کے لیے لائق تقلید ہے، جنہوں نے اپنے شوہر حبیب ابن مظاہر کو نصرت حسین مظلوم پر قربان ہونے کے لیے آمادہ کر لیا۔ اسی طرح وہب کلبی کی والدہ گرامی کا کردار کتنا متاثر کن ہے، جنہوں نے اپنے بیٹے وہب، جن کی شادی کو ابھی زیادہ وقت نہیں گزرا تھا، روز عاشورہ نصرت امام حسین پر قربان کر دیا۔ یہاں تک کہ جب وہ اپنے بیٹے کی لاش پر پہنچیں تو شمر نے وہب کا سر ماں کی جانب پھینک دیا۔ ماں نے اپنے بیٹے کا سر اٹھایا، اس کے بوسے لیے اور دوبارہ بیٹے کے سر کو فوج کی طرف پھینک دیا اور شکر خدا بجا لائیں کہ تو نے میری قربانی کو قبول کر لیا۔ دنیا کی تاریخ کربلا کی ایسی ماؤں کے کردار پیش کرنے سے قاصر نظر آتی ہے۔ کربلا کی خواتین نے اپنے کردار و عمل کے ذریعے دنیا کی خواتین کو ظلم اور ظالم کے خلاف آواز اٹھانے کا حوصلہ بخشا۔ خاتون کربلا جناب زینب سلام اللہ علیہا نے یزید کے بھرے دربار میں ظالم کے روبرو ظلم کے خلاف آواز اٹھا کر دنیا کے مظلوموں کو بتا دیا کہ زمانے کے یزید نما دہشت گردوں کے چہروں سے ظلم کی نقاب کس طرح اٹھائی جاتی ہے۔ دنیا کی ستم زدہ اور مظلوم خواتین کے لیے کربلا کی کردار ساز اور مثالی خواتین آج بھی مشعل راہ ہیں۔ اس تحریک کے دوسرے مرحلے کی ذمہ داری خواتین اور بچوں پر مشتمل کاروان اسرا نے سنبھالی، اور اس تحریک کی پرچم داری حضرت زینب سلام اللہ علیہا کے ہاتھوں میں تھی۔ جناب زینب نے واقعہ کربلا میں اپنی بے مثال شرکت کے ذریعے تاریخ بشریت میں حق کی سربلندی کے لیے لڑی جانے والی سب سے عظیم جنگ اور جہاد و سرفروشی کے سب سے بڑے مارکے کربلا کے انقلاب کو رہتی دنیا تک جاویداں بنا دیا۔ حقیقت میں زینبی کردار حسینی کردار کا ہی دوسرا نام ہے، اور اس مارکے حق و باطل میں باطل کے منحوس وجود پر آخری ضرب حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے ماری، جس کے بعد باطل کو سر اٹھانے کی کبھی بھی ہمت نہیں ہوئی۔ آپ نے تحریک کربلا میں شامل ہو کر واقعہ کربلا کے پیغام کو دنیا تک پہنچانے کی عظیم ذمہ داری کو پائے تکمیل تک پہنچایا۔ شام و کوفے کے بازاروں میں حضرت زینب کے خطبوں نے لوگوں کے ذہنوں میں آپ کے والد گرامی حضرت علی علیہ السلام کے خطبوں کی یاد تازہ کر دی۔ اسیری کے بعد جب جناب زینب دیگر اہل حرم کے ساتھ کوفہ و شام کے دربار میں ابن زیاد اور یزید کے سامنے لائی گئیں تو آپ نے بے مثال خطبے پیش کیے۔ تاریخ اسلام میں ایسی بہت سی مومنہ اور فداکار خواتین گزری ہیں جنہوں نے سیاسی اور اجتماعی امور میں اپنی فعالیت اور کردار پیش کیا ہے۔ اولاد کی صحیح تربیت دینے کے علاوہ خود بھی مردوں کے شانہ بشانہ رہ کر دین اور معاشرے کی اصلاح کی ہے۔ اسی طرح کربلا میں بھی خواتین نے عظیم کارنامے انجام دیے ہیں جو تاریخ میں سنہری حروف سے مرقوم ہیں۔
نماز عشق ہے مجلس عزا کی، نماز عشق ہے مجلس عزا کی، سلام اس پر کہ جس نے ابتدا کی، نماز عشق ہے مجلس عزا کی، نماز عشق ہے مجلس عزا کی، وہاں پر حر مزاج آتے رہیں گے، وہاں پر حر مزاج آتے رہیں گے، جہاں بھی روشنی ہو کربلا کی، جہاں بھی روشنی ہو کربلا کی، سلام اس پر کہ جس نے ابتدا کی، نماز عشق ہے مجلس عزا کی، حسین ابن علی گر تو نہ ہوتا، حسین ابن علی گر تو نہ ہوتا، کہاں جاتی وراثت انبیاء کی، کہاں جاتی وراثت انبیاء کی، نماز عشق ہے مجلس عزا کی، میری جنت نجف اور کربلا ہے، میری جنت نجف اور کربلا ہے، مجھے عادت ہے اس آب و ہوا کی۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ عزیز سامعین، ابھی آپ پروگرام زیب عظیم سماعت فرما رہے تھے اور اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام آئینۂ صحافت۔ عزیز سامعین، اخبارات کے جائزے پہ مشتمل پروگرام آئینۂ صحافت لے کر حاضر خدمت ہیں۔ عباس سید کا سلام قبول فرمائیں۔ آج کے پروگرام میں بھی ہم بعض اخبارات، بالخصوص ایران، پاکستان اور ہندوستان کے اخبارات میں شائع ہونے والے تجزیوں کا اقتباس آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ آغاز کرتے ہیں پاکستان سے شائع ہونے والے اخبار جنگ کے ادارے سے، جس کا عنوان ہے کوئٹہ میں خودکش دھماکہ۔ بلوچستان ملک کا وہ صوبہ جو ایک طویل مدت سے دہشت گردی کی کارروائیوں کا ہدف بنا ہوا ہے. گزشتہ روز بھی اس کے دارالحکومت کوئٹہ میں خود کش حملے میں فرنٹیئر کور کے 4 اہلکار شہید ہوئے جبکہ 2 شہریوں سمیت زخمیوں کی تعداد 20 بتائی جا رہی ہے. پولیس کے مطابق ایف سی چیک پوسٹ کے 20 جوان اتوار کی صبح ہزار گنجی سبزی منڈی ڈیوٹی کے لیے آ رہے تھے. وہ جیسے سونا خان تھانے کے قریب پہنچے تو موٹر سائیکل پر سوار ایک خود کش حملہور نے ان کے قریب پہنچ کر خود کو اڑا لیا, جس کے نتیجے میں 2 اہلکار نائک عبداللہ اور شفیع محمد موقع پر ہی شہید جبکہ 18 سپاہی شدید زخمی ہو گئے. اطلاع ملنے پر پولیس ایف سی اور سی ٹی ڈی کی بھاری نفری نے موقع پر پہنچ کر علاقے کو گھیرے میں لے کر لاشوں اور زخمیوں کو اسپتال منتقل کیا, جہاں 2 اہلکار حزب اللہ اور حمید اللہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے شہید ہو گئے. بم ڈسپوزل اسکواڈ کے مطابق دہشت گردی کی اس کارروائی میں 6 کلو دھماکہ خیز مواد استعمال کیا گیا. سی ٹی ڈی نے خود کش حملہ آور کا سر اور پاؤں اپنی تحویل میں لے کر تجزیے کے لیے لیبارٹری بھجوا دی, جس کی بنا پر اصل مجرموں تک پہنچنے اور انہیں قانون کی گرفت میں لانے کا امکان قوی ہو گیا ہے. اداریہ نویس آگے چل کے لکھتے ہیں, صوبہ بلوچستان میں دہشت گردی جس تسلسل سے جاری ہے اس کا اندازہ اس امر سے لگایا جا سکتا ہے کہ پچھلے ایک ماہ کے دوران صوبے میں کم از کم دہشت گردی کے 4 بڑے واقعات پیش آ چکے ہیں. ٹھیک ایک ماہ پہلے اگست کی 8 تاریخ کو سرینا ہوٹل کوئٹہ کے قریب تنظیم چوک پر ایک موٹر سائیکل میں نصب بم کے پھٹنے سے 2 پولیس اہلکار شہید اور 8 اہلکاروں سمیت 12 افراد شدید زخمی ہوئے تھے. 15 اگست کو لورالائی میں ایف سی کی گاڑی پر دہشت گردوں نے حملہ کیا اور ان کی فائرنگ سے ایک جوان شہید اور میجر سمیت 2 اہلکار زخمی ہوئے, جبکہ جوابی فائرنگ میں 3 دہشت گرد بھی ہلاک ہوئے. 22 اگست کو گچک کے علاقے میں نصب شدہ دھماکہ خیز مواد کے ذریعے کی گئی کارروائی میں ایک کیپٹن شہید اور 2 جوان زخمی ہوئے. تاہم گزشتہ روز کوئٹہ میں کی جانے والی دہشت گرد کارروائی میں خود کش حملے کا طریقہ اختیار کیا گیا, جبکہ ملک میں خود کش حملوں کی کوئی کارروائی بہت دنوں سے رونما نہیں ہوئی تھی. اداریہ نگار کے بقول خود کش حملے عام طور پر ان تنظیموں کی جانب سے کیے جاتے ہیں جو ان میں ہلاکت کو شہادت قرار دے کر نوجوانوں کو اس کے لیے تیار کرتی اور انہیں باور کراتی ہیں کہ اس کا صلہ جنت میں فوری داخلے کی شکل میں ملے گا. خاصی مدت سے اس قسم کی دہشت گردی کے نہ ہونے کی وجہ واضح طور پر ملک میں مذہبی عناصر کی دہشت گردی پر مؤثر کنٹرول کر لیا جانا ہے. تاہم کوئٹے میں خود کش حملے کی تازہ کارروائی کی ذمہ داری کا تحریک طالبان پاکستان ٹی ٹی پی کے ترجمان کی جانب سے قبول کیا جانا ظاہر کرتا ہے کہ ملک میں اس قسم کے دہشت گرد از سر نو سرگرم عمل ہونے کے لیے پر تول رہے ہیں. کابل میں طالبان کی حکومت کی بحالی اور اسلام آباد کے ساتھ اس کے گہرے تعلقات کے روشن امکانات کے پیش نظر تحریک طالبان افغانستان کی جانب سے پاکستان میں طالبان کے نام سے دہشت گردی کرنے والے گروپوں کو کنٹرول کیا جانا وقت کا ناگزیر تقاضا ہے. بصورت دیگر افغان طالبان کو ان گروپوں سے مکمل اظہار لا تعلقی کر دینا چاہیے. اور اب پیش خدمت ایران سے شائع ہونے والے اخبار کیہان کے تجزیے سے ایک اقتباس. اخبار لکھتا ہے, شام کے علاقے حلب کی آزادی میں اسلامی جنگجوؤں اور مضامتی محاذ اور اس کے تادیوں کی فتح اتنی اہم اور اسٹریٹجک تھی کہ اس کے بعد کے تمام واقعات بشمول ہائی پریشر دہشت گرد حملوں اور اشیرات ایئر بیس پر امریکی حملے کو اسی تناظر میں دیکھنے کی ضرورت ہے. اسٹریٹجک ایکشن ایک ایسی کارروائی ہے جو زمین پر حالات کو تبدیل کرتی ہے اور ایک نئی صورتحال پیدا کرتی ہے. اس نقطہ نظر سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ چونکہ گزشتہ ایک سال کے دوران امریکہ, ترکی, سعودی عرب اور ان سے وابستہ تکفیری دہشت گرد گروہوں کی کارروائیوں نے شام میں عسکری اور سیاسی میدان میں کوئی تبدیلی نہیں کیا, اس لیے یہ کارروائیاں خالصتاً تدبیراتی رہی ہیں. یقیناً امریکی محاذ نے میڈیا کی مدد سے ان اقدامات کی قیمت کو اسٹریٹجک اقدامات کی سطح تک بڑھانے کی کوشش کی ہے, لیکن عملی طور پر وہ کامیاب نہیں ہوئے اور آخر کار انہوں نے خود اس کا اعتراف بھی کیا ہے. اخبار آگے چل کر لکھتا ہے, حلب میں افسوسناک شکست کے بعد جس کے نتیجے میں ان میں سے کم 10,000 افراد ہلاک ہوئے, دہشت گرد گروہوں نے 15,000 سے 17,000 کے درمیان فوج کو فوری طور پر ہومس کے ایک علاقے میں منتقل کیا اور ایک ایسا حملہ شروع کیا جس سے علاقے پر تسلط پیدا ہوا. ترکی, سعودی عرب اور قطر نے مختلف گروہوں کی فوجی رصد کا حصہ فراہم کیا. انہوں نے تکفیری دہشت گردوں کی کامیابی پر بھی اصرار کیا. اور سمین آخر میں چلتے ہیں ہندوستان سے شائع ہونے والے اخبار ہندوستان ایکسپریس سے. ایک مضمون آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں جس کا عنوان ہے, مسلمانوں کے خلاف تشدد کے واقعات. اخبار میں شائع ہونے والے ایکسپریس اخبار میں شائع ہونے والے اس آرٹیکل کے اقتباس کچھ اس طرح ہے: مسلمانوں پر ہندو بلوائیوں کی طرف سے بلا اشتعال حملے ہندوستان میں معمول بن گئے ہیں اور حکومت کی طرف سے ان کی کوئی مذمت نہیں کی جاتی. گزشتہ ایک ماہ ایک اندوہناک ویڈیو وائرل ہوئی تھی جس میں ایک خوفزدہ مسلمان بچی اپنے باپ سے چمٹی ہوئی تھی جن کو ہندو انتہا پسند گھیر کر ان پر تشدد کر رہے تھے. اس انتہائی تکلیف دہ منظر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک 45 سالہ رکشہ ڈرائیور کو شمالی ریاست اتر پردیش کے شہر کانپور میں گلیوں میں تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا تھا. اور سامعین اسی کے ساتھ ہی آئین صحافت اپنے اختتام کو پہنچا. اور سامعین آخر میں سماعت فرمائیے پروگرام آج کا ایران.
آج کا ایران. عزیز سامعین، پروگرام آج کا ایران لے کر حاضر خدمت ہیں. گلشن نقوی کا سلام قبول کیجیے. آج کے پروگرام میں خطے میں پائیدار سلامتی کے لیے کن عوامل کی ضرورت ہے اور اس بارے میں رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی کے کیا ارشادات ہیں کا مختصر جائزہ لیں گے. امید ہے ہمارا یہ پروگرام بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گا. اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد امریکہ نے مغربی ایشیا میں اپنی مداخلت پسندانہ پالیسیوں میں اضافہ کیا، جس کی وجہ سے خطے میں سلامتی اور سیاسی استحکام کو شدید دھچکا پہنچا. علاقے میں امریکہ کی فوجی مداخلت ایک طرف خطے سے باہر کی طاقتوں کے اثر و رسوخ میں اضافے کا باعث بنی، تو دوسری طرف خطے میں بیرونی طاقتوں کی رقابتوں میں اضافہ ہوا. بڑی طاقتوں کی اس غیر تعمیری رقابت کے خطے پر منفی اثرات مرتب ہوئے. رہبر انقلاب اسلامی نے اپنے مختلف خطابات اور پیغامات میں علاقائی مسائل میں سلامتی کے عناصر کے تناظر میں بڑی وضاحت سے رہنمائی فرمائی ہے. رہبر انقلاب اسلامی نے اس حوالے سے ہمیشہ اس بات پر تاکید کی ہے کہ علاقائی مسائل پر اثر انداز ہونے والے عوامل اور عناصر کا گہرائی اور اس کی جڑوں سے جائزہ لینا ضروری ہے. آپ نے مختلف مواقع پر خطے کی سیکیورٹی کے مسائل کے عناصر کی اساس و بنیاد کو جاننے کی ضرورت پر تاکید کی ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ کی تقاریر، پیغامات اور اعلیٰ سطحی وفود سے ملاقاتوں میں دشمن شناسی اور خطے کے مسائل میں امریکہ کی مداخلت کے حوالے سے بہت زیادہ مطالب ملتے ہیں. اور بعض مفاہیم پر رہبر انقلاب اسلامی نے کئی بار تاکید اور اسے برطرف کرنے پر زور دیا ہے. رہبر انقلاب اسلامی کے فرامین کو 3 سطحوں اور زاویوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے. پہلی سطح یا پہلا زاویہ خطے میں مداخلت کی تاریخ اور اس کے منفی اور تخریبانہ اثرات کا ادراک حاصل کرنا ہے. دوسرے لفظوں میں ان منفی تجربات اور ثبوتوں کا جائزہ لینا ہے جن سے خطے کے عوام ماضی میں دوچار رہے ہیں. اس موضوع کی دوسری سطح یا زاویہ اس بات کا تجزیاتی جائزہ ہے جس سے معلوم ہو سکے کہ خطے میں بیرونی مداخلت کے نتیجے میں علاقے پر اقتصادی، سیاسی اور فوجی حوالے سے کیا اثرات مرتب ہوئے. امریکہ نے گزشتہ چند عشروں میں خطے میں جس طرح کھلم کھلا مداخلت کا ارتکاب کیا ہے، اس کے نتیجے میں خطے کے عوام کو سیاسی، ثقافتی اور فوجی حوالے سے کن کن مسائل کا سامنا کرنا پڑا. خطے کی سیاست میں بیرونی مداخلت کے تناظر میں تیسری سطح یا زاویہ خطے سے وابستہ امریکی اہداف کا جائزہ لینا ہے. اور اس بات کو جاننے کی کوشش ہے کہ امریکہ اس خطے کو بدامنی کا شکار کر کے کن مضموم مقاصد کے در پہ ہے۔ مجموعی طور پر امریکہ، یورپی یونین یا امریکی افواج اور نیٹو فورسز کی علاقے میں موجودگی اور اس کے مغربی ایشیا، عالم اسلام، وسطی ایشیا اور شمالی قفقاز پر کیا اثرات مرتب ہوئے، اور اس کو ایک اور زاویے سے بھی پرکھا جا سکتا ہے کہ آیا ایران کے ہمسایہ ممالک میں امریکی اور مغربی ممالک کی مداخلت نے ایران اور خطے پر کیا اثرات مرتب کیے ہیں۔ سامعین، پروگرام کے اس حصے میں مذکورہ سوالات اور زاویوں کی روشنی میں رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی کی ہدایات اور رہنمائیوں کا جائزہ لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ رہبر انقلاب اسلامی نے قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی سے ایک ملاقات میں خطے میں بیرونی مداخلت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا تھا، خطے کی موجودہ ابتر صورتحال کا ذمہ دار امریکہ اور اس کے اتحادی ہیں، اور ان سے مقابلے کا واحد طریقہ علاقائی ممالک کے باہمی تعاون میں مثمر ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے مزید فرمایا، وہ طاقتیں جو دنیا کے اس حصے سے آئی ہیں وہ علاقائی ممالک کے باہمی تعاون کی مخالف ہیں، لیکن اس مسئلے کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے، بلکہ علاقے کے ممالک باہر سے آئی ہوئی طاقتوں کی مداخلت کو مسترد کریں اور ان کے حکم اور ڈکٹیشن کو سختی سے مسترد کر دیں۔ رہبر انقلاب اسلامی نے اس ملاقات میں اس بات پر تاکید فرمائی کہ اس وقت خطے کی صورت پہلے سے بڑھ کر اس بات کی متقاضی ہے کہ علاقائی ممالک کے باہمی رابطے اور تعلقات بیرونی طاقتوں کے مشوروں اور وسوسوں کو ہرگز قبول نہ کریں۔ اسی گفتگو کے تناظر میں ایران کے معروف تجزیہ نگار سعد اللہ زارعی کا کہنا ہے، سیکیورٹی اور سلامتی ایسا موضوع نہیں کہ کسی کے لیے پسندیدہ اور کسی کے لیے ناپسندیدہ ہو، خطے کے ہر ملک کو سیکیورٹی اور سلامتی عزیز ہے، لہذا سلامتی کا متبادل کچھ اور نہیں، اور سب اس کے قائل ہیں سوائے ان کے جو اپنے سیاسی نظام اور حکومت کو بچانے میں سنجیدہ نہیں ہیں۔ تجربات سے ثابت ہوا ہے کہ ملک کی سلامتی کے لیے بر وقت اور صحیح فیصلے ملک اور عوام کو بڑے بڑے خطرات سے محفوظ بنا دیتے ہیں۔ رہبر انقلاب اسلامی نے عراق کے وزیر اعظم سے ملاقات میں بھی خطے کی باہر کی طاقتوں کے مسموم اہداف و مقاصد کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا تھا، امریکی ظاہری بیانات کے برعکس عراق میں جمہوریت اور سیاسی سرگرمیوں اور فعال سیاسی شخصیات کو پسند نہیں کرتے اور انہیں اپنے اہداف کے راستے میں رکاوٹ سمجھتے ہیں۔ امریکی عراق میں سیاسی فعالیت، جمہوریت کی ترقی اور سیاسی عمل میں شریک سیاسی شخصیات و عناصر کو اپنے مسموم مقاصد کی راہ کا کانٹا سمجھتے ہیں اور ان کی فعالیت اور سرگرمیوں کو امریکہ کے لیے نقصان دہ سمجھتے ہیں۔ رہبر انقلاب اسلامی نے اس طرح کی نصیحت اور ہدایات 2015 میں یورپی نوجوانوں کے نام لکھے گئے دو خطوط میں کی ہیں۔ رہبر انقلاب اسلامی نے 2015 میں مغربی نوجوانوں کے نام خطوط میں انسانیت کو درپیش موجودہ مسائل کی بنیادوں کو جاننے پر تاکید کی گئی ہے۔ ان دونوں خطوط میں رہبر انقلاب اسلامی نے مغربی نوجوانوں کو اس بات کی بھی تلقین کی ہے کہ اس وقت معاشروں میں جو شدت پسندی اور تشدد کو رواج ملا ہے اس کی بنیادی وجوہات کیا ہیں۔ رہبر انقلاب اسلامی نے ان خطوط میں امریکہ اور مغرب کی دوغلی اور متضاد پالیسیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ دہشت گردی، اسلامی ممالک کے خلاف فوجی جارحیت، فلسطین میں خونریزی اور تشدد، انتہا پسندی کے خلاف امریکہ اور یورپ کے رویے اور پالیسیاں دوہرے معیارات پر مشتمل ہیں۔ معروف امریکی تجزیہ نگار نوام چامسکی اس مسئلے پر روشنی ڈالتے ہوئے لکھتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ دہشت گردی کا خاتمہ ہو جائے تو پہلے یہ پوچھنا ہوگا کہ دہشت گردی شروع کیوں ہوئی، دہشت گردی کے فروغ کی وجوہات کیا ہیں اور دہشت گردی کی اساس و بنیاد کیا ہے۔ پہلے ان سوالات کے جوابات تلاش کیے جائیں، اس کے بعد دہشت گردی کے خاتمے کے لیے مؤثر اقدامات انجام دیے جا سکتے ہیں۔ ایران کی خارجہ سیاست کی اسٹریٹجی کمیٹی کے سربراہ کمال خرازی نے اپنی ایک تقریر میں بڑے اہم نقطے کی طرف متوجہ کیا ہے۔ کمال خرازی نے جنوری 2017 میں چیٹم ہاؤس میں خطے میں ایران کے کردار سے متعلق ایک موضوع پر گفتگو کرتے ہوئے کہا تھا، یہ بات واضح ہونی چاہیے کہ خطے میں عدم استحکام کس کے فائدے میں ہے اور کون سے افراد اور طاقتیں خطے میں عدم استحکام کی صورتحال کو برقرار رکھنے پر مصر ہیں۔ ڈاکٹر کمال خرازی کا کہنا تھا کہ اگر ایران شام و عراق کی مدد نہ کرتا تو بغداد و دمشق پر داعش کا قبضہ ہوتا، اگر عراق و شام پر مادر پدر آزاد اور شتر بے مہار دہشت گرد گروہ داعش کا تسلط ہو جاتا تو کیا یورپ میں امن و سلامتی کا ماحول ہوتا؟ سامعین، اس وقت مختلف باوثوق ذرائع سے یہ خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ امریکہ کا بدنام زمانہ ادارہ سی آئی اے اور قاتل اسرائیلی انٹیلیجنس ادارہ موساد مل کر خطے میں مختلف سازشوں، من جملہ قومی، مذہبی اور فرقہ وارانہ فسادات کو ہوا دے رہا ہے۔ سی آئی اے اور موساد ایران کے اندر بھی مختلف سازشیں تیار کرنے میں مصروف ہیں۔ امریکہ اور اسرائیل کے جاسوسی کے ادارے اپنے مخالف ممالک میں مختلف سازشوں اور ہتھکنڈوں سے ان ملکوں میں فتنے کھڑے کرتے ہیں، مقامی ایجنٹوں کو پیسہ دے کر عوام میں نفرت کے بیج بوئے جاتے ہیں اور مختلف طرح کے تخریبانہ اقدامات انجام دلوائے جاتے ہیں۔ امریکہ اور اسرائیل کے جاسوس ادارے آج کل ایران کے خلاف بھی مختلف طرح کے ہتھکنڈے استعمال کر رہے ہیں۔ وہ مختلف مقامی و غیر مقامی ایجنٹوں کے ذریعے عوام میں اپنا اثر و رسوخ بڑھا کر اور انہیں فریب دے کر سڑکوں پر لانا چاہتے ہیں۔ سامراجی ادارے ایران میں حکومت کو کمزور کرنے یا گرانے کے لیے نفسیاتی جنگ سمیت مختلف حربے استعمال کر رہے ہیں، لیکن ایران و انقلاب دشمن طاقتوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایرانی عوام اور ان کی قیادت بیدار و ہوشیار ہے اور وہ دشمن کی سازشوں کو کامیاب نہیں ہونے دے گی۔ بہرحال عالمی اور علاقائی سطح پر امن و سلامتی کی برقراری کے لیے سنجیدہ اقدامات دیے جانے چاہیے اور بدامنی کی جڑوں کو ختم کرنے کے لیے مؤثر حکمت عملی اپنائی جانی چاہیے۔ Thank you.